الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. حضرات جس کے حدیث کا حوالہ میں نے اپنے پہلے خطاب میں جو جمعے کا دوسرا جمعہ تھا اس ماہ مبارک کا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ اے مسلمانوں تم پر ایک بہت عظمتوں اور برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے. اب ہم جس سٹیج پر ہیں آج 25 روزہ ہے تو گویا کہ اس کے بالکل ایک اپوزٹ مفہوم آپ اپنے ذہن میں خود بنا سکتے ہیں کہ اب وہ مہینہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. جہاں بڑی سعادت تھی اور ہمارے لیے بڑے مواقع تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے تھے کہ اس ماہ مبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے ہم کچھ حصہ حاصل کر پاتے اور بہت ہی مبارک بات کے مستحق ہیں. اصل اجر تو اللہ کے پاس ہے ان کا کہ جنہوں نے واقعتاً رمضان کے روزوں سے استفادہ کیا ہے, دن میں روزہ رکھا اور اس کے تقاضوں کو ادا کیا. اصل اہم شے اس لیے کہ روزے کی اصل غرض و غایت تو تقویٰ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ حاصل نہ ہو سکا تو صرف بھوک اور پیاس کا معاملہ ہے. احادیث میں نے آپ کو سنائی تھی. اور روزہ صرف ایک انفرادی اعتبار سے صرف دن کا فاقہ یا یہ کہ اس میں تو تقویٰ کی جو اثر روح ہے وہ شامل ہو تو کیا کہنے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن حکیم کے ساتھ ایک تمسک کا معاملہ, تجدید تعلق کا معاملہ. وہ حدیث پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے اس لیے کہ بہرحال اب آخری ایام ہیں اس ماہ مبارک کے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد. یہ روزہ اور قرآن اس بندے کے حق میں جس نے روزہ رکھا, روزے کے تقاضوں کو ادا کیا, قرآن حکیم کا حق ادا کیا, اسے پڑھا, اسے سمجھا, غور و فکر کیا, آئندہ کی زندگی کے اس کے مطابق استوار کرنے کا عزم اور ارادہ کیا, تو یہ دونوں اللہ کے حضور شفاعت کریں گے اس بندے کے حق میں جس نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قرآن حکیم کے ساتھ تمسک کا معاملہ کیا. حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی اور حضور نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ہی کی سفارشوں کو قبول فرما لے گا. اسی حوالے سے پچھلی مرتبہ اگرچہ آج وہ جمعۃ الوداع کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ آیا کوئی احادیث ایسی ہیں کہ جس میں خاص طور پر یہ آخری جو جمعہ ہوتا ہے رمضان کا اس کی کوئی فضیلت کا معاملہ ہو. معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی کوئی مستند روایات تو نہیں ہیں, لیکن بہرحال ہمارے ہاں جس طرح آج میں مسجد جو ہے بالکل آغاز اسے بھری ہوئی ہے, ایک جذباتی تعلق رمضان کے ساتھ, پھر جمعے کے ساتھ, اور جمعہ بھی وہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہے. لیکن بہرحال اپنی جگہ یہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الجمعہ کو الجمعۃ عید المسلمین قرار دیا. ایک عید تو وہ ہے جو سال میں ایک یا دو مرتبہ آپ مناتے ہیں, اور ایک عید وہ ہے کہ جو ہر ہفتے آپ کے لیے اللہ تعالی نے فراہم کر دی. الجمعۃ عید المسلمین, جس طرح عید کے موقع پر بڑے پاک صاف ہو کر, صاف ستھرے کپڑے پہن کر, خوشبو لگا کر, پوری طرح جسے آراستہ ہو کر آپ جاتے ہیں, یہی معاملہ جمعے کی نماز کا بھی ہونا چاہیے. اور جمعے کا دن جو ہے حضور نے فرمایا تمام دنوں کا سردار ہے. جس حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے, چونکہ بقیہ حصہ اس کا ابھی اس کا مطالعہ ہمیں کرنا ہے, لہذا میں اسی موضوع کی طرف آ رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو اصل میں مدح ہے قرآن حکیم کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا, آپ نے قرآن کی عظمت کو کیسے لیا, اپنے الفاظ میں کس طرح اس کی عظمت کو بیان فرمایا. تو صرف ترجمہ کر لیجئے اس حصے کا جو ہم پڑھ چکے. عن علی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنا یہ فرماتے ہوئے, انہا ستکون فتنتن, لوگوں عنقریب ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے, بڑی آزمائش ہے, بڑے سخت حالات آنے والے ہیں. قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ, حضرت علی فرماتے ہیں جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ خالصتاً عملی سوال جو ہونا چاہیے وہ حضرت علی نے کیا ہے. کوئی معلومات کی نوعیت کی چیزیں جمع کر لینا کہ وہ فتنہ کب آئے گا, کتنا عرصہ رہے گا, کیا دورانیہ ہوگا, اس کا نقصان کیا ہوگا, کتنے لوگ ہلاک ہو جائیں گے, اس کی علامات کیا ہوں گی, نتیجہ کیا نکلے گا, کوئی سوال نہیں کیا. قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ, حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سوال کیا کہ اس فتنے سے بچ نکلنے کی سبیل کیا ہے, کیا طریقہ اختیار کروں کہ میں اپنے آپ کو اس فتنے سے محفوظ رکھوں. اب حضور نے فرمایا, اب یہاں سے مدح قرآن ہے, قرآن حکیم کی عظمت کا بیان. قال کتاب اللہ, اس فتنے سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے. قال کتاب اللہ, اور آگے مدح ہے, فیہ نبأ ما قبلکم, اس کتاب میں تم سے پہلے جو اقوام ہیں ان کے حالات موجود, قوم عاد, قوم سمود, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, جتنی تفصیل کے ساتھ تقریباً 550 آیات ہیں قرآن حکیم کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مبنی ہیں. سورۃ طہٰ پوری کی پوری تقریباً سورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر. تو فیہ نبأ ما قبلکم, اس کتاب میں, قرآن حکیم میں, تم سے پہلے اقوام کے حالات موجود ہیں, ان کی خبریں بھی ہیں. وخبر ما بعدکم, اور اے مسلمانوں, تمہارے بعد آنے والے, مخاطبین تو صحابہ کرام تھے نا, جو ادوار تمہارے بعد آنے والے ہیں ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود, اور 3-4 مقامات سے مختلف آیات میں نے پچھلی مرتبہ پیش کی تھی کہ واقعتاً محسوس ہوتا تھا کہ یہ آیات آج ہمارے لیے نازل ہوئی ہیں, ہمیں اپنی تصویر نظر آ رہی ہے. وخبر ما بعدکم, تمہارے بعد کے حالات جو ہیں اس کی خبر بھی موجود. وحکم ما بینکم, اور تمہارے درمیان جو بھی نزاع ہے, جو بھی مقدمات ہیں, جس قسم کے بھی سوال پیدا ہوں گے, اس کا فیصلہ اس قرآن میں موجود ہے. والفصل لیس بالحزل, یہاں تک ہم نے پڑھا تھا, اب آگے پڑھیے. یہ کتاب ہے قول فیصل, فیصلہ کن کلام ہے. لیس بالحزل, اس میں کوئی حزلیات نہیں ہے معاذ اللہ, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, کسی کاہن کا کلام نہیں ہے, یہ فیصلہ کن کلام ہے, یہ خالق ارض و سما کا کلام ہے, اور اس میں کوئی حزلیات نہیں ہے, کوئی یاوا گوئی نہیں ہے, کسی قسم کی جو ہے شعر و شاعری کا معاملہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ قرآن حکیم کی بہت سی آیات, بہت سی صورتیں ایسی ہیں, سورہ رحمان اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر جو ایک ردم آپ کو نظر آئے گا, کون سا شعر ہوگا جو اس کا مقابلہ کرے. قرآن نے تو اپنے آپ کو بطور چیلنج پیش کیا تھا نا, اگر اس قرآن کے بارے میں تمہارے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات ہیں تو اس قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت دکھا دو, لے آؤ. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کوئی اٹمپٹ نہیں کر سکا. اس جذبے روب اور دبدبہ تھا اللہ کے اس کلام کا کہ کوئی ہمت ہی نہیں کر سکا. حالانکہ سورت کا جہاں ذکر کیا, فاتو بسورت من مثلہ, لے آؤ قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت. تو سورت تو صرف 3 آیات پر مشتمل بھی ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, 3 آیات ہیں اس میں, سورۃ الکوثر 3 آیات ہیں. تو گویا کہ اتنی مختصر, جسے آپ مختصر ترین سورت کہہ سکتے ہیں, اس کو بھی کوئی مائی کا لال جو ہے وہ اس کی ہمت نہیں کر سکا کہ قرآن کے سامنے بطور چیلنج جو قرآن نے دیا تھا اس کے توڑ کے طور پر لا سکے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, بڑے سخت الفاظ ہیں یہ. جو شخص قرآن حکیم کو چھوڑتا ہے, یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ چھوڑنے سے مراد کیا ہے. ایک تو انسان فرض کیجئے کہ اپنی زبان سے کہے میں قرآن کو نہیں مانتا, وہ تو ویسے مرتد ہو گیا, کافر ہو گیا. اس لیے کہ بنیادی ایمان ہے کہ اللہ کو ماننا, اللہ کے رسولوں کو ماننا, اللہ کی کتابوں کو ماننا, جن کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا ان کو بھی ماننا کہ وہ اللہ ہی نے نازل کی ہوئی تھی, اس میں تحریف ہو گئی. اس لیے کہ ابھی آخری کلام اللہ تعالیٰ کا نازل ہونے والا تھا جس میں کوئی تحریف ممکن نہیں ہے, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, تو جس شخص نے قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو منقطع کیا من جبار اپنی سرکشی کی وجہ سے، مانتا ہے تسلیم کرتا ہے کہ قرآن کا یہ حکم ہے، خوب جانتے بوجھتے اسے پاؤں تلے رونتا ہے، اس سے بڑھ کر استکبار کوئی ہوگا کہ ایمان قرآن پر ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ لیکن یہ قول کی حد تک ہے بات، اللہ کا حکم شریعت، اس لیے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، کون سا شعبہ ہے کہ جو قرآن میں موجود نہیں؟ اتنی تفصیل کے ساتھ ہماری جو عائلی زندگی ہوتی ہے، جو ہماری سماجی معاملات ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ حیران ہوتا ہے اتنی ڈیٹیل میں جا کر. لیکن اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کو پرے کہا کے برابر وقت نہیں دیتا تو کیا نتیجہ نکالیں گے؟ استکبار، یہی ہے نا جنہیں مستکبرین کہتے ہیں. تو من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس شخص نے بھی قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو منقطع کیا، قرآن کو چھوڑا، قرآن کی ہدایت اور فرامین کو پاؤں تلے روندا. وہ حدیث پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو شخص قرآن کی حرام کی ہوئی شے کو اپنے لیے جائز و روا قرار دے دیتا ہے تو اس کا تو قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے. تو من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، قاف صاد اور میم، یہ آتا ہے مادہ عربی زبان میں کسی کو چکنا چور کر دینا، پیس دینا، قیمہ بنا دینا. یہ الفاظ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جس شخص نے بھی قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کیا، یہ تمام ڈائمنشنز اپنے سامنے رکھیے، صرف قولاً انکار کرنا یا یہ کہ سنی انسنی کر دینا، ایک یہ کہ جانتے بوجھتے قرآن کے حکم کو پاؤں تلے روندا، قسمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو پیس کر رکھ دے گا. بہت سخت الفاظ ہیں. ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله، اور جو شخص قرآن حکیم کو بائی پاس کر کے کہیں اور سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، الہدا تو قرآن ہے نا، سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی وہ آیا جس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بارہا اس کا ذکر ہوا. رمضان میں روزے جیسی افضل عبادت کیوں فرض کی؟ اس لیے کہ قرآن نازل کیا گیا. ہدل للناس، یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، پوٹینشلی ہدایت ہے قرآن. اور ہم اگر نکل کھڑے ہوئے کشکول لے کر دوسری قوموں کے سامنے کی کلچر تو ہمیں وہاں سے لینا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر ہمارے نزدیک گویا کہ پرائرٹی بن جائیں قرآن حکیم کے جو اصل میسج ہے، جو ہدایت ہے، اس کو بائی پاس کر کے کوئی شخص اگر رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن کے علاوہ کہیں اور سے. دیکھیے ایک معاملہ ہے ہماری جدید سائنسی اکتشافات کا، آج سے 500 برس پہلے تو کوئی موٹر گاڑی نہیں تھی، اور پیچھے چلے جائیں تو کیا معاملات تھے جب قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا. اس دور اور آج کے دور میں تو بہت فرق ہے. آج انسان جس سطح پر پہنچ چکا ہے اور سائنسی ایجادات نے جس قسم کی سہولیات اس کو دے دی ہیں، پھر کاروباری معاملات کے اندر جس قدر تنوع پیدا ہو چکا ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس میں اجتہاد کا دائرہ موجود ہے، بشرطے کہ آپ قائم رہیں اس مرکزی الکتاب کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور فرامین کے ساتھ ایسنس وہ موجود ہو. ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولی، ان دونوں کے امبریلا کے تحت آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، نت نوئی نئی قسم کی جو بھی چیزیں، جو بھی مسائل ہیں، اس کا حل آپ تلاش کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ عروۃ الوثقی موجود ہو، قرآن بنیادی اصل ماخذ اور سیرت مطہرہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله، جس شخص نے رہنمائی حاصل کرنا چاہی کہیں اور سے تو اللہ اسے لازمن گمراہ کر دے گا. وهو حبل الله المتين، اب یہ وہ الفاظ ہیں جس میں حضور نے تشریف فرما دی کہ یہ ہے وہ مضبوط رسی، حبل اللہ، اللہ کی رسی. سورہ آل عمران، یہ دو سورتیں جو قرآن حکیم کے بالکل آغاز میں ہیں، سورہ فاتحہ تو گویا کہ ام القرآن ہے، وہ جو قرآن کا دیباچہ ہے، اصل جوہر ہے. اس کے بعد جو یہ دو سورتیں آ رہی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الغمامتان کا نام بھی دیا، یہ دو بدنیوں کی صورت میں ان لوگوں کے سروں پر سایہ فگن رہیں گی کہ جو ان صورتوں کے ساتھ خصوصی دلچسپی رکھتے تھے، اسے پڑھتے تھے، اس پر غور و فکر کرتے تھے، اس لیے کہ شریعت کے احکامات جو ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ ان صورتوں کے اندر موجود. تو ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله وهو حبل الله المتين. سورہ آل عمران کا میں ذکر کر رہا تھا، ان کے بالکل وسط میں یہ آیت موجود ہے، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، چمٹ جاؤ اس کے ساتھ، اعتصام، کسی شے کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لینا، اس سے چمٹ جانا. یہاں اس حدیث میں حضور نے فرما دیا ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہے اصل میں اللہ کی وہ مضبوط رسی. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد نبوی، اس وقت وہ مسجد نہیں تھی جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے، کیا شان ہے اس مسجد کی، کتنے ایکڑوں پر پھیلی ہوئی مسجد آج موجود ہے. اس وقت تو جسے آپ کہیے کہ وہ کچھ کھجور کے تنے تھے کہ جو اس کے کوئی گڈر کا کام کر رہے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ چھال پڑی ہوئی تھی، یا پتے تھے جو چھت کے طور پر موجود تھے، چھوٹی سی مسجد تھی. تو حضور اپنے حجرے سے پردہ اٹھا کر جیسے ہی تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ چند صحابہ موجود ہیں اور قرآن حکیم کی جو ہے درس و تدریس، افہام و تفہیم کا معاملہ ہو رہا ہے. حضور کے چہرہ مبارک پر بڑا تبسم، بہت ہی خوشی کے آثار نمودار ہوئے، اور آپ نے یہ فرمایا الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ علیکم، کیا تم گواہی نہیں دیتے اس بات کی؟ اگرچہ استفہامی انداز ہے لیکن اس کے اندر انداز بالکل دوسرا ہے کہ تم ہی وہ لوگ ہو جو اس بات کی گواہی پر جمع ہو. قرآن کا مذاکرہ ہو رہا ہے، قرآن کی درس و تدریس کا معاملہ ہو رہا ہے، کیا تم گواہی نہیں دیتے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں وانی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں جو بھیجا گیا تمہاری طرف. اور پھر حضور نے فرمایا فاستبشروا، اب خوشخبری ہے تمہارے لیے، خوشیاں مناؤ اس بات پر کہ یہ قرآن جو ہے انہ جاء من عند اللہ، یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور یہ حبل اللہ الممدود ہے، وہ رسی ہے کہ جو تنی ہوئی ہے زمین سے آسمان تک، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، طرفہ بایدیکم وطرفہ بید اللہ، اس رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو ہوا حبل اللہ المتین، یہ ہے قرآن اصل میں اللہ کی مضبوط رسی. وہ ذکر الحکیم، یہ انتہائی بہترین نصیحت ہے، حکمت پر مبنی ہے، علم و دانش سے لبریز ہے. ذکر کسے کہتے ہیں؟ یاد دہانی کے لیے، تذکرہ، ریمائنڈر. قرآن کی آیات بار بار پے در پے آ رہی ہیں، مختلف اسالیب سے ایک بات ہیمر کی جا رہی ہے ذہنوں کے اندر. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن حکیم میں ہم نے تصریف آیات کی ہے، آیات کو مختلف اسالیب کے اندر مختلف ڈائمنشنز میں پیش کیا تاکہ سمجھو اس کو، غور و فکر کرو اس پر. اور سمجھنا اور غور و فکر کرنا کس لیے؟ تاکہ اسے اس پر عمل کرو، عمل پیرا ہو سکو. تو وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ وہ سیدھی راہ ہے کہ جو بالآخر تمہیں آخرت میں بہترین انجام تک پہنچا دے گی، صراط مستقیم. یا بھی صرف ذہن میں لنک کر لیجئے کہ نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ہم کیا شے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہماری رہنمائی فرما، ہمیں چلا اس صراط مستقیم پر، چلاتے ہوئے ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے. وہ صراط مستقیم ہے قرآن حکیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تو وہ ہوا صراط المستقیم، یہ ہے وہ سیدھا راستہ، سیدھی راہ، وہ شاہراہ کے جو تمہیں اپنے رب کی جو منزل ہے، منزل مقصود رب کی رضا اور جنت کا حصول. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا بھی موجود، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. بعض دن جو ہیں اس کی تعویل کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ جنت کی طلب، تو یہ تو ایک لالچ ہو گئی نا. اب اس سے بڑی دلیل اور سند کیا ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عدیہ معصورہ ہیں اس میں جا بجا آپ کو مل جائے گی، اللہم انی اسألک الجنہ، اے پروردگار میں تجھ سے جنت کا طالب ہوں. اس لیے کہ جنت سمبل کس بات کا ہے؟ کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے. اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو سکے، اللہ راضی ہو جائے. تو وہو حبل اللہ المتین وہو ذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم. هو الذي لا تضيع بالاهواء، یہ قرآن وہ شے ہے کہ جس کو انسان اگر مضبوطی سے پکڑ لے تو اپنی نفس کی بندگی سے آزاد ہو جائے گا. سب سے بڑی شرارت کا یہ کہ ہماری شرارت نفس ہوتی ہے جو انسان کے گناہوں کی طرف لے کر جانے والی ہے. ان النفس لامارہ تم بسو, یہ نفس انسانی وہ گویا کہ کھینچ رہی ہے اسے پستی کی طرف, گمراہی کی طرف, معصیت کی طرف. تو جس شخص نے قرآن حکیم کے دامن کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کر لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزیع به الاہوا, یہ ہوائے نفس جو ہے جو شیطنت انسان کے اندر موجود ہے, جس کے بارے میں حضور نے یہ بھی فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, یہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے جیسا کہ خون تمہاری ایک ایک رگ کو جو ہے رگ تک پہنچ کے اور آخر تک جو ہے کوئی آپ کا ایلیمنٹ ہے ہی نہیں جہاں خون موجود نہ ہو, صرف ڈیڈ ٹیشوز ہیں. اگر ناخن ہیں تو ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک قاعدہ سافٹ ویئر ہے, اس میں خون نہیں ہے. بال ہیں اس کو آپ کاٹ دیتے ہیں وہاں خون نہیں ہے, باقی تو ہر جگہ خون موجود ہے. تو حضور نے کس قدر بلیغ تمثیل عطا فرمائی ہے کہ ال یہ شیطان جو ہے ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم, انسان کے جسم میں ایسے سرایت کر جاتا ہے جیسا کہ اس خون ہے جو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. تو هو الذی لا تزیع به الاهوا, یہ قرآن تو وہ شے ہے کہ جس کے ساتھ اگر اپنے تعلق کو مضبوط کرو گے تو یہ جو ہوائے نفس ہے جو انسان اپنے نفس کی بندگی کا شکار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے گا. ولا تلتبس به الالسنہ, التباس کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں قرآن حکیم تو عربی مبین میں نازل ہوا لیکن یہ کہ اللہ کی آخری کتاب ہے نا, اسے تو دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے. اب کسی علاقے کے رہنے والوں کی زبان جو ہے ان کے الفابیٹس ہی الگ ہیں, کوئی تعلق جو ہے وہ عربی کے الفابیٹس کے ساتھ ہے ہی نہیں, اور وہاں بھی قرآن کی دعوت پہنچ رہی ہے. اب ہماری تبلیغی جماعت اس حوالے سے واقعتاً کبھی ان کی آپ ان لوگوں کے جو بڑے بڑے جو ہیں وہ کاٹ کر آتے ہیں, بڑے بیرونی سفر کیے ہوتے ہیں, تو ایسی ایسی جگہوں پر وہ جاتے ہیں کہ جہاں کوئی سمجھنے سمجھانے والا موجود نہیں, لیکن وہاں بھی کوئی اگر مسلمان موجود ہے تو قرآن پڑھے گا تو بالکل اسی انداز میں پڑھے گا جس میں قرآن نازل ہوا تھا. تو مختلف زمانوں میں زبان کے اندر جو ایک چینج پیدا ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن حکیم کے مفہوم میں بھی کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے, اس کی وجہ سے کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں, بلکہ یہ کہ قرآن حکیم اس عربی مبین میں نازل ہوا کہ لا تلتبس به الالسنہ, یہ زبانوں کی جو رنگا رنگی ہے, مختلف لہجے ہیں, مختلف زبانیں ہیں, اس کی وجہ سے قرآن میں کوئی التباس نہیں پیدا ہوتا, کوئی شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوتے. ولا یشبع منه العلماء, اس قرآن سے علماء کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے. قرآن پر غور و فکر کرنے والے, قرآن کو فوکس کرنے والے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ میں نے صرف ایک سورت سورہ بقرہ پر غور و فکر میں 8 برس صرف کیے, حالانکہ شان نزول قرآن حکیم تو ان کے سامنے نازل ہو رہا ہے کبار صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ کیا فوکس کر رہے تھے, قرآن حکیم کو کس کس اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو مکمل ہونے میں مجھے 8 برس صرف ہوئے ہیں. یہ اصل میں وہ تدبر قرآن کا پہلو ہے نا, قرآن پہ اگر آپ غور و فکر نہیں کریں گے تو اس کے اندر جو معانی ہے, جو فلسفہ ہے, جو حکمت اور جو دانش موجود ہے, آپ اس سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں. لا یشبع منہ العلماء, علماء کبھی اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے. ولا یخلق عن کثرت الرد, اور اس قرآن کو بار بار کثرت کے ساتھ پڑھنا, ریپیٹڈلی پڑھنا, اس کی وجہ سے کبھی کسی قاری کو کوئی اکساہٹ محسوس نہیں ہوگی. ورنہ چیلنج ہے, اور کون سی کتاب ہے جس کو اتنا پڑھا جاتا ہو؟ آج کے دور میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو ہر ہفتے قرآن حکیم ختم کرتے ہیں, اور آپ ان سے پوچھئے, سوال کیجئے کہ بار بار کے پڑھنے سے آپ کو کوئی بوریت نہیں ہوتی؟ یہ اعجاز ہے قرآن کا, یہ قرآن پوزیس کر لیتا ہے. جب حضور نے فرما دیا لا یخلق عن کثرت الرد, بار بار کا پڑھنا, ریپیٹڈلی اس کو پڑھتے رہنا, اس کی وجہ سے کبھی قرآن کا قاری جو ہے وہ بوریت محسوس نہیں کرے گا, اکتاہٹ محسوس نہیں کرے گا. یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے. ولا تنقضی عجائبہ, قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں. قرآن اور سائنس, اس نام سے بہت سی کتابیں وجود میں آئیں, صرف اس اعتبار سے قرآن حکیم کا جائزہ لیا گیا کہ یہ آج کا دور جو حضور کے دور سے تقریباً 1500 برس بعد کی فضا ہے، اور آج کے دور میں جو سائنسی ایجادات ہیں، جو اکتشافات ہوئی ہیں، کہیں قرآن حکیم اس کے درمیان مزاحم ہوتا ہے؟ کوئی آیت ایسی ہے قرآن کی کہ جو گویا کہ ان تمام چیزوں کی مخالفت کر رہی ہو؟ قرآن نے 1400 برس پہلے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورج بنایا جو ایک شعلے کی شکل میں ہے، اور چاند کو خنک نور بنا دیا. اب ہمیں معلوم ہوا کہ چاند کے اوپر کوئی کمبسٹن کا عمل نہیں ہو رہا جو سورج میں ہو رہا ہے، وہ تو سورج کی روشنی ہے کہ جو ریفلیکٹ ہو کر آپ تک پہنچ رہی ہے. 1400 برس پہلے قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ جو ہیں اس زمین میں گاڑ دیے ہیں کہ کہیں یہ تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگے. آج ہماری سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ ہماری زمین تقریباً 1400 کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیڈ سے جو اپنے آربٹ میں اپنے جو ہے وہ سینٹر کے گرد جو حرکت کر رہی ہے، تو اس کے اندر جو توازن ہے اس کے اندر بنیادی کی رول ان پہاڑوں کا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح کبھی آپ گاڑی پر جا رہے ہوں، کوئی ایک آپ کا جو لگا ہوتا ہے رم کے ساتھ ایک جو ویٹ ہوتا ہے وہ کہیں گر جائے تو پوری گاڑی جو ہے وہاں کانپنے لگتی ہے، امبیلنس ہو گیا. تو قرآن نے تو کئی آیات 1400 برس پہلے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر لڑکھڑانے نہ لگے، اس میں کوئی وائبریشن پیدا نہ ہو جائے. اسی طرح کتنے ہی اور مقامات ہیں کہ جہاں معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم جس دور میں موجود ہیں تو سائنس ابھی وہیں تک ہے جس میں قرآن کے ساتھ کہیں کوئی تضاد نہیں. کل فی فلکی یسبحون. پہلے تو انسان یہی سمجھتا تھا کہ زمین ساکن ہے، صرف سورج گھوم رہا ہے. پھر معلوم ہوا کہ زمین بھی گھوم رہی ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے. پھر پتا چلا کہ یہ پورا کا پورا سولر سسٹم جو ہے، جس میں وہ 9 سیارے ہیں جس کے سینٹر میں سورج موجود ہے، یہ بھی گھوم رہا ہے، یہ بھی کسی اور سرکل میں ہے. کل فی فلکی یسبحون. ہر شے اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے، تیر رہی ہے، گھوم رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا تو میں تو حیران ہو گیا کہ یہ سورج اپنی اس پوری فیملی کو لے کر کس سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے. ایک تقریباً 110,000 کلومیٹر پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں. اور صرف سورج نہیں، پوری فیملی کو لے کر. تو انسانی عقل تو دنگ رہ جاتی ہے، وہ کون سی فورس ہے، کہاں سے وہ انرجی آ گئی جو اتنی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہا ہے. تو قرآن حکیم کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہم تو آج پہنچے ہیں اس تصور تک جسے ہم بلیک ہول کہتے ہیں. قرآن نے 1400-1450 برس پہلے کہہ دیا تھا، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. میں قسم کھاتا ہوں جگہوں کی جہاں جا کر ستارے غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں. اور ایک زمانہ آئے گا تمہیں پتا چلے گا کہ کتنی عظیم قسم ہے جو قرآن نے کھائی تھی. بلیک ہول کا آپ تصور نہیں کر سکتے، بڑی بڑی گلیکسیز اس میں جا کر معدوم ہو جاتی ہیں، نسیہ منسیہ ہو جاتی ہیں. کہیں کوئی تضاد موجود ہے قرآن میں اور آج کے سائنسی اکتشافات میں؟ لا تنقضی عجائبہ. اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا یخرق عن کثرت الرد. والذی لم تنتہی الجن اذ سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد فآمنا به. یہ قرآن تو وہ شے ہے کہ جب جنوں کی ایک جماعت نے اس کو سنا تھا، یہ وادی نخلا کا ایک واقعہ ہے، وقت بہت مختصر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، غالباً طائف سے واپسی کا سفر تھا. آپ نے پڑاؤ فرمایا، صبح فجر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے، بلند آواز سے قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے. تو عین اسی لمحات میں اوپر سے جنوں کا گروہ جو ہے اس کا گزر ہوا تھا، اور انہوں جیسی آواز سنی تو فوراً نیچے اتر آئے اور انتہائی مؤدب ہو کر اس قرآن کو سننے لگے. سورہ جن کے اندر پورا واقعہ موجود ہے، سورہ احقاف کے اندر موجود ہے. تو کلام وہ ہے جس کو جن بھی سن کر بے ساختہ یہ پکار اٹھے تھے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد. آج ہم نے بڑا انوکھا کلام سنا ہے، بڑا عجیب کلام سنا ہے. اس قرآن کے الفاظ کے اندر بھی تو پوزیس کرنے کی طاقت ہے نا، اس کے اندر جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، اور جنوں نے بھی اس کو محسوس کر لیا. یہ جنوں کے الفاظ ہیں. انا سمعنا، ہم نے اس قرآن کو سنا، قرآن عجبا یہدی للرشد، بہت عجیب بڑا انوکھا کلام جو ہدایت کی طرف بلا رہا تھا، ترغیب دے رہا تھا. فآمنا بھی، اور وہ جنوں کی جماعت ایمان لے آئی. قرآن میں اس واقعے کا ذکر، اور اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن تو وہ شے ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے جب اسے سنا تھا تو فوراً بے ساختہ انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی للرشد فآمنا بھی. اب اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں من قال بہ صدق، جس شخص نے ایک بات کی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا. اس لیے کہ حق کلام ہے، سچا کلام ہے، یہ فطرت کے عین مطابق ہے. جو شخص بات کر رہا ہے قرآن کی بنیاد پر، حالانکہ قرآن حکیم خود اپنے بارے میں کہتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اس لیے قرآن حکیم کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت تک پہنچتے ہیں اور بہت سے وہ ہیں جو ضلالت اور گمراہی کے رستے پر چل پڑتے ہیں. آیات متشابہات ہیں قرآن میں، لیکن قرآن اس کی تصریح کرتا ہے کہ فاما الذین فی قلوبہم مرض فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے، تو وہ فوکس کر لیتے ہیں ان جگہوں کو، قرآن حکیم کی ان آیات کو جو آیات متشابہات ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ گمراہ ہو جاتے ہیں، راہ حق سے دور بھٹک جاتے ہیں. تو من قال بہ صدقہ، جس نے بات کی اور اس کی جڑ اور بنیاد قرآن تھی، اللہ کا کلام تھا، احسن الحدیث ہے، احسن الکلام ہے، جس نے قرآن کی بنیاد پر بات کی اس نے بالکل سچ کہا. ومن عمل بہ اجرا، اور جس شخص نے قرآن پر کے حکم پر عمل کیا اس کو لازمن اجر دے دیا گیا، اس کا اجر تو اللہ کے ہاں محفوظ ہے. یہ کتاب ہدایت کس لیے آئی تھی؟ یہ صرف آلائے ثواب حاصل کرنے کا کوئی آلہ تو نہیں تھی، اسال ثواب کے لیے تو نہیں تھی، یہ تو عمل کرنے کے لیے. من عمل بہ اجرا، جس نے قرآن پر عمل کیا اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ. ومن حکم بہ عدلا، اور جس نے قرآن حکیم کا حکم مانا، اس کے مطابق فیصلہ کیا، کوئی مقدمہ ہے، کوئی نزاع ہے، قاضی القضات بیٹھے ہیں، کوئی چیف جسٹس ہے، کوئی ہائی کورٹ میں کوئی جج بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر اس نے فیصلہ کیا ہے قرآن کے عدل کے مطابق، من حکم بہ عدلا، جس نے فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل کیا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو شخص قرآن حکیم کی طرف دعوت دینے والا بن گیا، قرآن کی طرف لوگوں کو راغب کرنے والا بن گیا. من دعا الیہ، جس نے دعوت دی، جس نے بلایا قرآن حکیم کی طرف، ہدیا الی صراط مستقیم، تو یہ شخص تو وہ ہے کہ جو سیدھے رستے پر ڈال دیا گیا اللہ کی طرف سے، ریسٹ اشورڈ، گارنٹی ہے اس بات کی، بشرطے کہ وہ معاملہ نہ ہو جس کا ذکر حضور نے ایک حدیث میں فرمایا، ایک وہ شخص جس کے علم کا، قرآن کا، دین کا بڑا چرچا تھا، قیامت کے دن اسے طلب کیا جائے گا اور اسے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، دانش دی تھی، کیسی کیسی صلاحیتیں تمہارے اندر رکھی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے قرآن کے علم کو لوگوں تک پہنچایا، دین کا علم پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذب تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اس لیے کہ یہ کام جو تم نے کیا تھا صرف ریاکاری کے لیے کیا تھا، لوگوں کے اندر اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانے کے لیے کیا تھا، اپنے علم کا چرچا کرنے کے لیے کیا تھا. اور اس حدیث کے الفاظ ہیں پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور اس شخص کو اوندے منہ گسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہاں الفاظ کیا ہیں؟ من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ قرآن حکیم کی طرف دعوت دینے والا، گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی گمراہ نہیں کرے گا، وہ صراط مستقیم پر رہے گا. یہی اس حدیث کو بھی جوڑ لیجئے جو ہماری انجمن خدام القرآن ہو، تنظیم اسلامی ہو، اس کا موٹو بھی بنا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اس علم کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں. لیکن علم حاصل کر کے صرف معلومات کا خزانہ اپنے ذہن میں جمع کر لینا اور اس پر عمل نہ کرنا، یہ تو وہ بات ہے نا جس کے بارے میں سورہ صف میں کہا گیا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. یہ تو قول و فعل کا تضاد ہے, کہتے کچھ ہو امر اس کے خلاف, اور اللہ کے غصے اور بیزاری کو بہت بڑھا دینے والا ہے تمہارا یہ طرز عمل کہ کہو وہ بات جس پر عمل نہ کر رہے ہو. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کی تعلیم دوسرے لوگوں تک پہنچ. اسی کے لیے قرآن اکیڈمی بھی ہے, اسی کے لیے انجمن خدام القرآن ہے, اس کی نشر و اشاعت ہے, میگزینز ہیں کہ جو شائع ہو رہے ہیں, ویکلی میگزین بھی ہے, پھر منتھلی بھی ہے, پھر سہ ماہی بھی ہے, اور کتنا ہی بڑا ایک ذخیرہ ہے کتب کا جو ہو رہا ہے. کس لیے؟ لوگوں کو راغب کرنا قرآن کی طرف. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو یہ طویل خطاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, بہت ہی اختصار کے ساتھ, اگرچہ ہر جز ایسا تھا کہ جس کے اوپر تفصیل گفتگو ہو سکتی تھی, لیکن یہ کہ بہرحال آ چکے اپنی گفتگو کے مجھے مکمل کرنا تھا, لہذا میں نے چاہا کہ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں. چند احادیث میں نے اور نوٹ کی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں, یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت تھی جسے آپ کہیے کہ ان کے اندر ترغیب پیدا کرنا قرآن حکیم کو پڑھنا, اس کو سمجھ کر پڑھنا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم میں روایت موجود ہے, الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ, قرآن حکیم کا جو ماہر ہے, جو اسے پڑھ سکتا ہے صحیح, اس کو سمجھ سکتا ہے, اور یہاں از خود یہ بھی شامل کر لیجئے کہ اس پر عمل بھی کرتا ہے, اس کا تو مقام ہوگا مع السفرۃ الکرام البررۃ, وہ تو انتہائی بلند مقام جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, جو علماء امت کا مقام ہوتا ہے, جو انتہائی نیکوکار لوگوں کا مقام ہوتا ہے. والذی یقرا القرآن ویتتعتع فیہ, جن لوگوں نے ابھی تک قرآن حکیم صحیح پڑھ نہیں سکتے ان کے لیے بڑی نوید ہے, بڑی خوشخبری ہے, اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے لیکن پڑھتے ہوئے اسے دقت پیش آ رہی, یتتعتع, الفاظ کے اندر بھی وہ انداز ہے, وہ قرآن پڑھتے ہوئے جسے کہیے کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے, پوری طرح صحیح بخاری ادا نہیں کر رہا, اس کے لیے محنت کر رہا ہے, یتتعتع, اٹک رہا ہے. حضور نے فرمایا وہو علیہ شاقن, اور یہ ایکسرسائز اس پر خاصی شاق گزر رہی ہے. ظاہر ہے کہ قرآن حکیم اگر کوئی قاری صاحب, آج کوئی شخص 60 سال کی عمر کا ہے اور اسے احساس ہوتا کہ میں نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا, کس قدر بڑی محرومی ہے, اور وہ اس کے لیے سنسیئرلی پورے عزم اور ارادے کے ساتھ جو ہے وہ محنت کر رہا ہے, کسی شخص کی خدمت اس نے حاصل کی ہے, اور ابتدان بڑی مشکل پیدا ہو رہی ہے مخارج کا صحیح ادا کرنا, اب ظاہر ہے جو قاری صاحب ہوں گے وہ ٹوکیں گے کہ عین کو صحیح طرح ادا کرو, حا کو صحیح طرح ادا کرو, زاد کہاں سے نکلے گا. اب اس کے لیے جو وہ مشقت کر رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرا القرآن ویتتعتع فیہ, اور وہ شخص جو قرآن حکیم پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے, بار بار محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, اپنے مخارج کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اب یہ صرف پڑھنے کی بات ہو رہی ہے, وہو علیہ شاقن, اور یہ بات اس پر بڑی شاخ بھی گزر رہی ہے, بڑی محنت اسے کرنی پڑ رہی ہے, فلہو اجران, اس کے لیے اللہ تعالیٰ دوہرا اجر رکھے گا. اس سے بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ گویا کہ آج اگر کوئی شخص جو ہے کچھ اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعتا بہت سے پڑھنے والے ہیں ہمارے ہاں, عام طور پر جو مجالس ہوتی ہیں جسے آپ ختم قرآن کہتے ہیں, یا یہ کہ جسے وہ خاص طور پر سوئم کا نام بھی دے دیا گیا, یا فاتحہ خانی ہوتی ہے, اکثر و بیشتر آپ کبھی موقع ملے اور کوئی شخص اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ اگر سنیں گے تو صحیح پڑھ نہیں پا رہا, لیکن جو ایک پارہ ختم کرنا ہے مختصر وقت کے اندر, جیسا بھی پڑھا اور اس کے بعد لپیٹ کے رکھ دیا, گویا کہ ایک پارہ مکمل ہو گیا. تو یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم کے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھیں, اور اس میں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو ہے یہ بہت ہی گویا کہ مہمیز کا کام دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا, اب یہ ماہ مبارک بالکل اپنی آخری ساعتوں میں, ابھی بھی چند راتیں باقی ہیں, ہمت کیجئے, ارادہ کیجئے, اس قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو ایک عزم اور ارادے کے ساتھ پھر دوبارہ مضبوط تر کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.